الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أذلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، إلى آخر الحديث. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. نوصي بالله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آپ کے ہاں اس جامع مسجد میں اللہ تعالیٰ نے آج پہلی مرتبہ جمعہ کے خطبہ کے لیے حاضری کا موقع بخشا ہے. اللہ تعالیٰ منتظمین کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، اور انشاءاللہ رمضان مبارک کے جمعہ کے لیے، آئندہ جمعہ کے اجتماعات کے لیے آپ کے ہاں حاضری ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے ہر حوالے سے دینی رہنمائی کا ذریعہ بنائے اور مفید بنائے. محترم حضرات، رمضان مبارک کی آمد آمد ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے کرم سے ممکن ہے کل اور پرسوں تو یقینی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے رمضان مبارک کا آغاز ہوگا. یہ مہینہ، جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مبارک مہینہ ہے، عظمتوں، برکتوں اور بخششوں والا مہینہ. ہمارے ہاں کچھ عرصے سے اس بات کا بڑا اہتمام ہو رہا ہے کہ ہم اپنی تقریبات کو یادگار بنائیں. اپنی شادی کی تقریبات یا دوسری تقریبات کو یادگار بنانے کے لیے ہم اپنے رفقاء اور احباب سے مشورے کرتے ہیں، اور بہت پہلے سے اس تقریب کو بہتر بنانے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اور کچھ عرصے سے اس کا بہت زیادہ اہتمام ہو رہا ہے. آپ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، رمضان مبارک کے مہینے کے لیے اس طرح کا اہتمام کرنا اور پلاننگ کرنا اور مشورے کرنا اور اسے یادگار بنانا، یہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت سے ثابت ہے۔ رمضان کی آمد سے بہت پہلے رجب کا چاند جب نظر آتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم چاند نظر آتے ہی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں اپنی برکتیں شامل حال فرما اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا تاکہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہو سکے۔ رمضان کی آمد جب قریب ہوتی یا رمضان شروع ہو جاتا تو پھر یہ دعا ان الفاظ میں ہوتی، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ لی متقبلا، اے اللہ مجھے رمضان کے مہینے کے لیے سلامتی کے ساتھ رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور اسے سلامتی کے ساتھ میرے لیے قبولیت والا بنا، یعنی ایسا بنا کہ تیرے حضور میں اس مہینے میں بجا لائے جانے والے تمام اعمال شرف قبولیت حاصل کر سکے۔ پھر چاند جو ہی رمضان کا نظر آتا تو پھر دعا کرتے، اور یہ سب کچھ اس اہتمام کا اظہار ہے جو ماہ رمضان مبارک کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ چاند نظر آتے ہی، چاند پر نگاہ پڑتے ہی آپ کی زبان مبارک سے نکلتا اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى، اے پروردگار یہ چاند جو رمضان مبارک کے مہینے کا ہمیں نظر آیا ہے اسے ہمارے لیے اس مہینے کو امن والا، ایمان والا، سلامتی والا، فرما برداری کی زندگی والا اور ان اعمال کی توفیق والا بنا دے جو تجھے پسند ہیں اور تیری رضا حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر چاند کی طرف نگاہ مبارک اٹھا کے فرماتے ربی وربک اللہ، اے چاند میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ اللہ کی عظمت کے اظہار اور اقرار کو اللہ کے حبیب نے کبھی نہیں بلایا۔ پھر چاند نظر آنے پر رمضان کے آغاز اور رمضان کے اختتام کا اس طرح سے حکم فرمایا، فرمایا لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، چاند رمضان کا نظر آئے تو روزوں کا آغاز کرو اور چاند عید کا نظر آئے تو رمضان کا اختتام کرو۔ وہ چاند کا دکھائی دینا اور چاند کو دیکھنا اور چاند کے دیکھنے پر دعائیں کرنا، یہ سب کچھ اس اہتمام کا اظہار ہے جو ماہ رمضان مبارک کے استقبال کے لیے اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ہاں بھی اسی طرح کا اہتمام ہوتا، اگر سفر پر گئے ہوتے تو رمضان کی آمد سے پہلے پہلے واپس پلٹ آتے، مالی معاملات کو سمیٹ لیتے، قرض کی ادائیگی اور دیگر معاملات کو نپٹا لیتے اور ماہ رمضان مبارک کے لیے خود اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کر لیا کرتے۔ یہی مہینہ اللہ کی عنایات اور اس کے کرم کے نتیجے میں مجھے اور آپ سب کو نصیب ہونے والا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک ہمارے قمری سال کا نواں مہینہ ہے۔ شیخ ابو الخیر طالبانی نے اپنی کتاب خطائر القدس میں اس ماہ کے 60 نام ذکر کیے۔ 60 کسی چیز کے زیادہ نام اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے رمضان کے معنی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان رمضان سے ہے، اور رمز کہتے ہیں جلا دینا، جلانا، سوختہ ہونا، کسی چیز کو راک کر دینا، جلا دینا۔ اور امام رازی نے لکھا کہ رمضان کو رمضان بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی جب آتا ہے تو مومن کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ حدیث درج کی تفسیر کبیر میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انما سمی رمضان لانه يرمز ذنوب عباد الله، رمضان کا رمضان نام، ماہ رمضان کا ماہ رمضان نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ جب آتا ہے تو اللہ کے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر پر قدم مبارک رکھ رہے ہیں، پہلے پر، دوسرے پر، پھر تیسرے پر۔ میں ساری حدیث بیان نہیں کر رہا۔ ایک موقع پر ایک قدم رکھتے ہوئے آپ نے جب آمین کہا اور صحابہ نے پوچھا کہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، آج ہم نے ایک نیا انداز دیکھا ہے آپ کا کہ آپ آمین کہتے کہتے منبر پر قدم مبارک رکھ رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، تینوں میں سے ایک سنا رہا ہوں، بعض من ادرک رمضان فلم یغفر له، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوا وہ شخص جس کو رمضان نصیب ہوا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں رمضان مبارک کے نہیں، اس ماہ رمضان کی ایک اور وجہ تسلیہ ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان سے مستحق ہے، وہو مطر یاتی قبل الخریف یطہر وجہ الارض عن الغبار، اور رمضان اس بارش کو کہتے ہیں، رمضان اس بارش کو کہتے ہیں جو موسم خریف کے آنے سے پہلے موسلا دھار طور پر برستی ہے اور زمین کے چہرے کو پتوں اور خس و خاشات سے صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح جب رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے، ماہ رمضان بھی آتا ہے، تو مومن کے دامن پر پڑے ہوئے گناہوں کے خس و خاشات کو صاف کر دیتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایک اور بات جو امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ معروف قرآن کے مفسر تابعی حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ رمضان اسم اللہ، اللہ کا نام ہے، اور جب ہم کہتے ہیں شہر رمضان تو اس کا معنی ہے اللہ کا مہینہ۔ اور بلکہ امام رازی نے تو یہاں ایک روایت بھی نقل کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان، مت کہا کرو کہ رمضان آ گیا ہے، رمضان چلا گیا ہے، ولکن قولوا جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان، بلکہ یوں کہا کرو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، رمضان کا مہینہ چلا گیا ہے، اس لیے کہ رمضان تو اسم من اسماء اللہ تعالی، رمضان تو اللہ کے ناموں میں سے اس کا نام ہے۔ ماہ رمضان اللہ تعالی کی توفیق سے ہمیں نصیب ہوا ہے، اس مہینے کو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس بات کی طرف ذرا توجہ دیجئے، ہم اپنی تقریبات کو، اپنے پروگراموں کو، اپنے فنکشنز کو یادگار بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اور اس کے لیے بہت کچھ صرف کرتے ہیں۔ ہم ماہ رمضان مبارک کو یادگار کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم ماہ رمضان مبارک کو یادگار کیسے بنا سکتے ہیں؟ آواز تو تقریباً آ جا ہی رہی ہے آپ تک۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس بات کو آج طے کیجئے، آنے والی گھڑیاں 720 منٹ اور 43,200 سیکنڈ جو اللہ کی توفیق سے ہمیں نصیب ہونے والے ہیں، ہم ان منٹوں اور سیکنڈوں میں سے ہر ایک کو، ہر لمحے کو اس طرح سے قیمتی اور یادگار بنا دیں کہ ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی کا وہ ذریعہ بن جائیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلی بات یہ طے کریں کہ یہ ماہ رمضان محض رسمی طور پر نہیں، محض رسمی طور پر نہیں بلکہ شخصی کردار میں تبدیلی اور اصلاح ظاہر و باطن کا ماہ رمضان ہو۔ ظاہری اور باطنی اصلاح کا اور شخصیت میں پازیٹو چینج، مثبت تبدیلی کا مہینہ اسے ہم بنائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے چند کام بہت ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو رحمتوں کی بارش برسے گی، اس کے لیے اپنے برتن کو صاف کریں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی توفیق سے جو عنایات اور فضل و کرم نصیب ہونے والا ہے، توبہ کے ذریعے اپنے سابقہ گن اور میل کو نکال کر اپنے باطن کا برتن صاف کر۔ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے انوار و برکات قبول کرنے والا برتن گندا ہو جاتا ہے، اور اس بات کی گواہی خود قرآن کریم دے رہا ہے۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ چکا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر زنگ بری طرح چڑھا ہوا ہو تو اوپر رنگ کرتے رہیں، زنگ اس رنگ کو اکھاڑ دیتا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، ان القلوب تستو کما یستو الحدید اذا اصابہ ماء، لوگوں دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے کہ لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے جب اس پر مسلسل پانی پڑتا رہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوہے کا زنگ تو ہم صاف کر لیتے ہیں لیکن دلوں کا زنگ کیسے صاف کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے سوال کیا کہ ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، دلوں کے زنگ دور کرنے کا علاج کیا ہے، صورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دو چیزیں ہیں جن سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، ایک قرآن کریم کی تلاوت ہے اور دوسرے کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ موت کا تذکرہ اور موت کے
کے باپ کی زندگی کا تذکرہ ہماری زندگی میں بالکل اجنبی سا ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص موت اور موت کے باپ کی زندگی کی بات کرتا ہے تو ہم یکدم چونک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو ہو رہا ہے ایسے.
اور یہ بات بھی خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واضح فرمائی، فرمایا لوگوں دنیا کا کفر تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹا ہے. اور تم صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں بہت ہو گے تم، لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح بے بدل ہو چکے ہو گے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہو چکی ہوگی. یا رسول اللہ وہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت میں کھو جانا اور موت اور اس کے بعد کے احوال اور زندگی کو ناپسند جانا. موت کا تذکرہ اس میں قبول نہیں کر رہے. یہ وہن کی بیماری پوری طرح سے مسلم معاشرے میں پھیل چکی. اس وبائی اور خوفناک متعدی بیماری سے خود کو نکالنے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہم رمضان کی آمد پر اپنے اندر کے باطن کے برتن کو صاف کریں توبہ کے ذریعے. دیکھیے سورج اپنی تابانیوں کے ساتھ چمک رہا ہو اور آپ آئینہ اس کے سامنے رکھیں اور یہ چاہیں کہ سائے کی والی دیوار پر ریفلیکشن ہو اور اس آئینے پر مٹی ملی ہوئی ہو یا سیاہی ملی ہوئی ہو، چاہے سارا دن سورج پڑا رہے، سورج کے سامنے وہ آئینہ پڑا رہے، ریفلیکشن نہیں ہوگی. مرر کو جب تک آپ صاف نہیں کریں گے وہ سورج کی شعاعوں کو اپنے اندر منعکس نہیں کر سکتا. اگر آپ نے اللہ کی رحمتوں کے سورج کی شعاعوں کو اپنے اندر منعکس کرنا ہے تو پھر اپنے اندر کو اس سیاہی سے اور اس مٹی سے صاف کرنا ہوگا جو گناہوں کی وجہ سے پہنچے. حضور نے فرمایا اذا فاتك الحیاء فاصنع ما شئت، جب میرے اندر سے حیا نکل جائے پھر تو نو چاہے کرتا پھر. اور توبہ کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہے پلٹنا، رجوع کرنا. توبہ کا معنی کیا ہے؟ غور کیجئے. توبہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں گناہ بھی کرے چلا جا رہا ہوں اور ساتھ ہی کہتا ہوں توبہ 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 توبہ، یہ تو ڈرامہ ہے. توبہ کا معنی پلٹنا ہے. آپ نے ایڈن ولاس ایکسٹینشن میں آنا ہے، آپ گیٹ سے آگے گزر گئے، ایئرپورٹ کے قریب پہنچے تو آپ کو احساس ہوا کہ میری منزل تو پیچھے رہ گئی ہے. آپ اسی روڈ پر چلے جا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے جلدی پہنچا، یا اللہ مجھے جلدی پہنچا. آپ مال روڈ پر چلے جائیں گے، منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے اپنا رخ نہیں پڑھا. ہاں جب آپ اپنا رخ پلٹیں گے اور واپس آئیں گے پھر چاہے آہستہ رفتار کے ساتھ بھی آ رہے ہو، آپ کی منزل قدم قدم پر آپ کے قریب ہوتی چلی جائے گی. توبہ کا معنی دراصل پلٹنا ہے، گناہ کی زندگی سے اللہ کی طرف پلٹنا. اور اللہ تیرے صدقے جائیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تو جب چل کر میری طرف آتا ہے میری ہمت دوڑ کر تیری طرف
انتہائی رخت طور پر بخشنے والا ہوں اس کو جو میری طرف پلٹ کر آتا. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه. اللہ اکبر، یہ خوشخبری کون سنا رہا؟ یہ اللہ سنا رہا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 میں فمن تاب من بعد ظلمه واصلح، جو ظلم اور زیادتیاں اپنے نفس پر وہ کرتا رہا ہے گناہوں کی صورت میں، ان سے جب وہ انہیں چھوڑ کر
میری طرف پلٹتا ہے اور اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے تو اسے یہ خوشخبری سنا دو، فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو یقیناً قبول کرتا ہے۔
اللہ تو خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف پلٹے، بندہ قرآن کریم کے الفاظ، اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی رحمتوں سے تمہیں لبریز کر دے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائے ہی نہیں، راہ دکھلائیں اسے کوئی راہب منزل ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا، انبیاء علیہ السلام ہمیشہ دعوت دیتے رہے توبہ کی، استغفار کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اگر معاشی طور پر دنیا میں تم مستحکم ہونا چاہتے ہو، اگر دنیاوی زندگی میں تم سکون چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، اگر گھریلو زندگی میں تم اطمینان اور راحت چاہتے ہو، تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، اَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى۔ اس متاع حسنًا کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے، آؤ
اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا دامن لے کر بخشش کی طلب کے ساتھ اس کے سامنے اظہار اور اقرار کر لو ندامت کا، تو پھر کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، دنیاوی زندگی اللہ تمہاری عمدہ بنا دے،
دنیاوی زندگی، یا متاع حسنا الی اجل مسمی، وقت مقرر سے پہلے یعنی موت مرنے سے پہلے متاع حسن تمہاری زندگی کو آسان کر دے۔ یعنی موت توبہ کا تعلق صرف اخروی زندگی سے نہیں ہے، دنیاوی زندگی میں فائدہ ہو رہا ہے۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، میری قوم استغفار کرو، توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں موصلت ہار بر وقت زرخیز تم پر برسے گی، ویمددکم باموال وبنین، اللہ تمہیں مالوں کے ذریعے بھی مدد دے گا اور اولاد کے ذریعے بھی مدد دے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے باغات، تمہاری زمین زرخیزی سے بھر جائے گی اور تمہارے دریا صحیح چلنے لگ جائیں گے۔ کسی نے جب بزرگ سے کہا تھا کہ حضرت میرے ہاں اولاد نہیں، انہوں نے کہا تو حضرت حسن سے کہا تھا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، حضرت حسن نے فرمایا توبہ کرو، استغفار کیا کرو، اللہ سے مغفرت طلب کیا کرو۔ پھر کسی نے کہا حضرت میرے ہاں مال نہیں ہے، میں بڑا تنگ ہوں، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ پھر کسی اور نے کہا کہ حضرت میرے ہاں بڑی قحط ساری ہے، فرمایا استغفار کیا کرو۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے سب دوسرے جو پوچھا ہے آپ ایک ہی جواب دیتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے حضرت نوح کی بات نہیں سنی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کے یہ قرآن ہے، یہ کسی درویش کی بات نہیں ہے، کسی صوفی کا آواز نہیں ہے، کسی خطیب کا خطبہ نہیں ہے، کسی مقرر کی تقریب نہیں ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، بات سے تم پر مسلط ہاتھ بسے گی، ویمددکم باموال وبنین، اللہ مال کے اموال، مال نہیں اموال، مالوں کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے لیے باغات بنا، یہ باغات اخروی نہیں ہے جہاں دنیاوی زندگی کے ہیں، اخروی تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن دنیاوی زندگی میں بھی، ویجعل لکم انہارا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، وقد خلقکم اطوارا، اور امت محمدیہ میرے اور آپ کے لیے یہ بشارت ہے، سورہ نور کے الفاظ ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، قرآن کے الفاظ، اے امت محمدیہ کے لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو تو کہ تم کرائسس سے نکلو، تم کرائسس سے نکلو، تمہارے ملک میں استحکام آئے، داخلی انتشار سے تمہیں بچاؤ نصیب ہو، بیرونی خطرات سے تمہیں فلاح اور تحمل نصیب ہو، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، تمہیں اے ایمان والو اجتماعی توبہ کرنی ہو.
یہ قرآن کے الفاظ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تمہیں اجتماعی توبہ کرنی ہوگی، کرپشن سے توبہ، ظلم سے توبہ، بددیانتی سے توبہ، نیت کے فضول سے توبہ، نیت کی کرپشن، مالی کرپشن بھی ہو رہی ہے لیکن نیت کی کرپشن میں تو ہر فرد مبتلا، ہر فرد مبتلا، ہر فرد کی نیت میں فضول، نیت میں یہ آ گیا ہے کہ میں دوسرے کو کسی طریقے سے نقصان پہنچاؤں اور دوسرے سے کچھ نہ کچھ لے لوں، یہ نیت کا فضول، یہ نیت کی کرپشن. اور قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ امت محمدیہ سے خطاب ہے میرے اور آپ کے لیے، توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، اے ایمان والو وہ توبہ کرو جس کو قرآن نے توبتا نصوح کہا ہے. اور نصوح، توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ غور کیجیے ذرا، نصوح کہتے ہیں کپڑا اگر پھٹ جائے اور الگ ہو جائیں اس کے دونوں ٹکڑے، اس کپڑے کو ایسے اکٹھا کر کے سوئی کے ساتھ سی لینا، اس کو کہتے ہیں نصوح عربی میں. اے میرے بندے، جو تو نے گناہ کر کے اپنا رشتہ مجھ سے کاٹ لیا ہے، توبہ کی سلائی کے ذریعے سے اس کو سی لے اور میرے ساتھ جڑ جا. توبہ تب نصوح، نصوح کی توبہ کرو. آپ کیا اعلان کرایا اللہ نے میرے اور آپ کے لیے؟ اعلان کیا کرایا؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 میں ہے، الم یعلمو، الم یعلمو،
کیا اے میرے حبیب آپ کے امتیوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده، کہ اللہ اپنے بندوں کی طرف سے توبہ قبول کرتا ہے.
الم یعلمو، کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ اللہ اپنے بندوں کی طرف سے توبہ قبول کرتا ہے؟ اور سورہ شورا میں ہے، وہو الذی یقبل التوبۃ عن عباده ویعفو عن السیئات، وہ تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم،
اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں،
لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں،
لو اتیتنی بقراب قبل خطایا، اے میرے بندے آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے اس خلا کو تو گناہوں سے بھر کے لے آئے
اور پھر میری چوکھٹ پر آ کے اتنا کہہ دے کہ اللہ تو معاف کر دے، میں سب کو معاف کر.
ولا ابالی، حدیث کے الفاظ، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں،
مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے،
لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرتا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں.
اور سورہ حجر کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے اپنے حبیب سے اعلان کروایا، نبئ عبادی، اے میرے پیارے میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے ان کے اندر، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں اور بڑا مہربان. اور میرے بزرگوں اور دوستو، میں اور آپ، ہم سب اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ جب ایمان والا، جب کوئی صاحب ایمان مسلمان توبہ کرتا ہے تو جو ہی وہ توبہ کی طرف عزم لے کر بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں شروع کر. سورہ غافر کی آیت, میں تو یہ کہوں گا یہ ہم سب کے لیے حوصلہ مند آیت ہے. یہ آیات پڑھتے رہا کریں. میں ذرا غور کیجیے ان آیات پر, دوہرا دوں. الذین یحملون العرش ومن حوله, وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں, ومن حوله, اور وہ فرشتے جو عرش کی تکریم کے لیے ان کے ارد گرد ہیں, عرش کے ارد گرد ہیں, عرش کی تکریم کے لیے. پروٹوکول ہے نا, بادشاہ جا رہا ہو اس کے آگے اور پیچھے ہٹو بچوں کی آوازیں دینے والے, پروٹوکول کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. الذین یحملون العرش ومن حوله, وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں اور وہ فرشتے جو اس عرش کے ارد گرد ہیں. یؤمنون به, اللہ تعالی کی ذات عالی پر اپنے ایقان اور یقین کا اظہار کرتے رہتے ہیں. یسبحون بحمد ربهم, اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں. ویؤمنون به, اللہ کی ذات عالی پر ایقان اور ایمان کا اظہار کرتے رہتے ہیں. اور آگے کیا ہے, خدا را اس جملے پر غور کرو, ویستغفرون للذین آمنوا, اور وہ امت محمدیہ کے ایمان والوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اللہ نے وہ دعا بھی ان کی قرآن کریم میں نقل کی ہے, ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما, اے اللہ تیری رحمت بھی وسیع ہے, تیرا علم بھی وسیع ہے. فاغفر للذین تابوا, اے اللہ ان کو معاف کر دے جو تیرے حضور توبہ کرنے آ گئے. واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم, انہیں جہنم کے عذاب سے بچا. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم, اے اللہ یہ جنہوں نے توبہ کی ہے ان کو ان باغات میں داخل کر جن کا تو نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے, جنتوں میں ان کے انہیں داخل کرنا. اور اگلا جملہ سنیے, ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم, اور صرف یہ اکیلے جنت میں نہ جائیں جو ایمان والے, ان کے ماں باپ شوہر ہیں تو بیویاں اور بیوی ہیں تو شوہر, اور ان کی اولاد جو کلمہ پڑھ کے مومن ہو چکی ہے لیکن گناہوں کی دلدل میں پھنسی رہی اور نیکیاں ان کی کم ہیں, جنت میں آنے کے لائق نہیں ہیں, ان کی توبہ کی وجہ سے ان کو بھی ان کے ساتھ لے کے جائیں. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں, وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ, اے اللہ نے گناہوں سے بچائے رکھنا. اور اللہ نے اس بات کو دوسری جگہ بیان فرمایا ہے, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, گناہوں سے اپنی اولاد کو بچانا ہے. میں نہیں کہتا وہ گناہ کرتی رہیں, لیکن اللہ نے خوشخبری سنا دی ہے کہ فرشتوں کی دعاؤں کو اللہ اس طرح سے قبول کرتے ہیں کہ یہ ایمان والے اور یہ توبہ کرنے والے یہ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ اعلان کر رہا ہے, خود اللہ اعلان کر رہا ہے, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم, ہم ان کی اولاد کو بھی جنت میں ان کے ساتھ اٹھائے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو یادگار کیسے بنانا ہے. ایک بات کا میں نے آج ذکر کر دیا کہ برتن کو صاف کر کے, اور دودھ لینے جاتے ہو, دودھ والا کہتا ہے اگلے دن دودھ ڈالا تھا اس برتن میں, آپ ویسے ہی لے آئے ہیں, چلیے برتن صاف لے کر آئے. کھانا ڈالنے کے لیے پلیٹ صاف کرتے ہیں, اللہ کی رحمت کوئی ایسی ہے تو اس کو ویسے ہی رکھ لے, برتن صاف کیجئے, باقی انشاءاللہ ان کا دن عرض کریں گے. واقعی بات Thank you. ہوں۔